اس کے سوا ایک خاص نقطہ یہاں پر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مقربین بارگاہ قدس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قہر و جلال اور شان غضب و انتقام کا جب خاص انکشاف ہوتا ہے تو ان پر ہیبت اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی نافرمان کی نجات نہ ہو سکے، اور اس خاص حال میں ان کے ارشادات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے جنت میں نہیں جا سکے گا، جو وہ گناہ کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، مولانا محدث ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے فضیلت لا الہ کی فضیلت پر جنت کی بشارت دی، یہ آپ پر ایک ایسی کیفیت کا غلبہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی امید اور رحمت کا، اور اس کے برعکس جب آپ نے ایسا کہا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، سود خور شرابی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا اس وقت میں آپ پر قہر و جلال اللہ تعالیٰ کے غضب و انتقام کی شان کا خاص ظہور تھا۔ تو اسی طرح جب دوسرے بعض اوقات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور اس کے بے حساب فضل و کرم کا انکشاف ہوتا ہے تو ان پر رجا اور امید رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قہر و جلال کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی رجا اور امید و رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس عالم میں ان کا ادراک و احساس یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ بھی ذرہ خیر ہوگا وہ بخشا ہی جائے گا، اور ایسے ہی احوال میں ان حضرات کے زبانوں سے اس طرح کی عام بشارتیں نکلتی ہیں۔ اسی نقطے کو شیرازی، عارف شیرازی نے اس طرح بیان کیا ہے: بتحدید گر برکشت تیغ حکم بمانند کرو بیاں سم سم بکم، یعنی سم بکمن، وہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے بھی بالکل خاموش رہتے ہیں۔ بس حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بنی نجار کے اس باغ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایا شیون رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے اور مشاہدے میں مستغرق ہوں، اور اسی حالت میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور نشانی اپنی نعلین مبارک عطا فرما کر ہر شاہد توحید کو، یعنی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید کا گواہی دینے والا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دینے کا حکم دے دیا۔ لیکن حضرت عمر چونکہ اس رضی اللہ عنہ کیونکہ اس پوری حقیقت کے رازداروں اور احوال و کیفیات کے اتار چڑھاؤ سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مراجعات اور تحقیق تک حضرت ابو ہریرہ کو اس کے اعلان عام سے روکا ہو۔ دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر پر اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اس خاص کیفیت یعنی غلبہ رجا اور رحمت کا انکشاف من جانب اللہ ہو چکا تھا، اور ان کو اپنے نور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں رہے گا اور اس اعلان کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو خود آپ اس کو منع فرما دیں گے، جیسا کہ ظہور میں آیا۔ اس طرح کے مواقع پر صحیح حقیقت کا ادراک و انکشاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی فضیلت ہے، جس کو حدیث نبوی میں مقام محدثیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فرمایا گیا حق جس کی حق جدھر ہے عمر ادھر ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی باتیں آپ علیہ السلام خود بھی آپ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس قسم کی آیات یا حدیث پر غور کرتے وقت ایک اصولی بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ اس قسم کی براشارتوں میں متکلم کا مقصد اور مطمح نظر کسی عمل خیر کی ذاتی خاصیت اور اس کا اصلی تاثیر بتلانا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا اس کے خلاف ہو تو پھر انجام کیا ہوگا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طب کی کتابوں میں اسی اصول پر دواؤں کے خواص بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا لکھا جاتا ہے کہ جو شخص التفیل استعمال کرے گا وہ ہمیشہ نزلہ سے محفوظ رہے گا. اب اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو شخص یہ دوا کھانے کے ساتھ ساتھ تیل ترشی وغیرہ انتہائی درجے کی نزلہ پیدا کرنے والی چیزیں بھی برابر کھاتا رہے تو اس کو کبھی نزلہ نہ ہوگا. سخت غلط فہمی، نافہمی اور نادانی اور اطباء کے طرز کلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں کوئی چیز ایسا معجون ہو، بالفرض کہ یہ معجون جو ہے وہ شباب آور ہے، اس سے آدمی دوبارہ جوان ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نشہ بھی کر رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے اور ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جس سے اس کی صحت کو زوال ہو رہا ہے، تو اس میں وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آدمی ایسا بھی کرے گا تب بھی یہ وہی کام کرے گا. وہ تو ایک ایسی حالت کے لیے ہے کہ اگر وہ صحیح حالت میں اس کو استعمال کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر وہ اس سے نقصان دہ چیز کو کھا لے گا، اس کی مثال ہمارے شیخ و مرشد رحم اللہ تعالی بھولو پہلوان سے دیتے تھے کہ بھولو پہلوان مشہور تھا کہ ایک بکرا کھاتا تھا صبح کو، تو ایک بکرا کھایا، اس میں 8-10 کلو گوشت، چلو 5 کلو صحیح، اتنا کھایا اور اس کے بعد لیکن ایک آدھا چھٹاک بھی زہر کھا لیا تو 5 کلو پہ زہر غالب آ جائے گا. یعنی وہ تو 5 کلو تھا، یہ تو 4 کلو ہونا، کم از کم 4 کلو نہیں، چار جسے رتی بھی ہے یہ بھی کافی ہوتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد. زہر ایسے ہوتے ہیں زبان پہ رکھتے ہی آدمی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس لیے بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اسی اصول کی روشنی میں اس قسم کے حدیثوں کا مدعا صرف اتنا ہی ہے کہ توحید اور رسالت کی شہادت کا ذاتی اقتضا یہی ہے کہ ایسا آدمی عذاب دوزخ سے محفوظ رہے، کیونکہ اتنی تو عقل ہے اس کو کہ جب اتنا بڑا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس جیسی زندگی کو وہ اختیار کرے اور جنت میں جائے. لیکن اگر اس نے اپنی بدبختی سے کچھ ایسے اعمال بھی کیے جن کا ذاتی اقتضا قرآن و حدیث میں عذاب ہونا پایا اور دوزخ میں جانا بتلایا، تو دوزخ میں گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ ضرر وہ جو چیزیں ضرور دکھائیں گی. اگر یہ چھوٹا سا نقطہ ملحوظ رکھا جائے تو وعدہ اور وعید اور ترغیب و ترہیب کے سلسلے کی سدھا حدیثوں کے بارے میں غلط لوگوں کو غلط فہمی اور اس کی وجہ سے جو الجھن ہوتی ہے وہ انشاءاللہ نہ ہوگی. کیونکہ وہی بات ہے، کبھی مزاج ایسا ہوتا ہے، کبھی ویسا ہوتا ہے، کبھی بشارتوں والا ہوتا ہے اور کبھی ڈرانے والا ہوتا ہے. آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، اما عائشہ فرماتی ہیں فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ نے روایت نقل کی ہے، تمہاری بخشش تم میں سے کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تم میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. کون؟ فرمایا کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرتے رہو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب بتائیے ہم نے کس طرح اس کو چھوڑ دیا؟ تو کوئی کسی موقع پر کسی خاص حالت کا غلبہ ہوتا ہے، اس موقع پہ آپ کو اس کا غلبہ تھا، کیونکہ سب لوگ اگر کلمہ پڑھ لیں، زیادہ سے سب لوگ کلمہ پڑھ لیں گے تو کچھ لوگ تو نیک ہوں گے، جیسے 2 ارب میں چند کروڑ مسلمان نیک ہیں اور کچھ دین کی سمجھ فہم رکھتے ہیں، اگر 8 ارب سب کے سب ہو جائیں تو اس کی تعداد بڑھ جائے گی اس لحاظ سے. اور پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زیادہ آبادی کی وجہ سے کم لوگ بھی اس سے متاثر رہتے ہیں. جیسے الحمدللہ پاکستان میں، خاص کر ہندوستان وغیرہ میں بھی، ایشیا میں جو ہے کم از کم اتنا گناہوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے، کبائر کو کم از کم گناہ سمجھا جاتا ہے، شراب و کباب کو، بدکاری کو، والدین کی نافرمانی کو گناہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سے آگے چلا جائے مغرب میں، دبئی سے شروع کر کے مغرب تک، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہ ماحول کا اثر ہے. جیسے ابھی باہر موسم اچھا ہے تو اندر بھی ٹھنڈک، ہل ایک پنکھے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، ابھی گرمی تھی پچھلے دنوں سارے پنکھے چلا لیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا. باہر کے موسم کا اثر اندر بھی پڑتا ہے، اے سی بھی اس کا اثر لیتا ہے. باہر کا موسم اچھا ہے، اے سی کو 28-29 پہ چلائیں وہ اپنا کام کرے گا، اور باہر کا موسم اگر انتہائی گرم ہے تو اے سی بھی اپنا کام چھوڑنے لگتا ہے. تو ماحول کا اثر ہر چیز پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ عام ماحول کا اثر دینداروں پر بھی ہو رہا ہے. اب گھروں میں دیندار گھروں کے بچے بھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، وجہ کیا؟ یہ عمومی ماحول کا اثر ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے ماحول سے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دور رکھنا ہوگا اور صحیح ماحول دینا پڑے گا. اس کے ساتھ بھی محنتوں کی ضرورت ہے، اچھائی کے لیے، ہر اچھائی کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور برائی اور خرابی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. سالن کو، چاول کو، کسی بھی چیز کو باہر رکھ دیں، 24 گھنٹے میں خود بخود خراب ہو جائے گا، کسی محنت کی ضرورت نہیں. صحیح رکھنا ہے تو فریج سے اٹھا کے بھی اگر 4 دن بعد کھانا ہے تو ریفریزر میں ڈالنا پڑے گا، جتنا پھر اس میں بجلی خرچ ہوتی ہے یعنی اس پر محنت ہو رہی ہے تب وہ صحیح رہے گا. جب صحیح رکھنے کے لیے محنت ہوتی ہے خراب کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.